سوره اخوان.
Ah!
مثال کے طور پر لہذا فرمائیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل تو جانے ہی کے لیے. اب سوال یہ ہے یہ کون سا حق ہے جس کے آنے پر پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا, پھر باطل ہر صورت میں جانا. ہم نے اس میں اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حق کا جو اطلاق ہوگا جب حق مطلق انداز میں آئے گا اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ اس کے ذریعے سے باطل کو آپ شکست دے پائیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے یہاں کچھ ایسا پیٹرن بنا ہوا ہے کہ جب بھی دین کی کوئی بات کی جاتی ہے تو انسان اپنے مزاج کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب فرض فرمائیے آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ ہے اور اس سیرت طاہرہ پر عمل کرنا ہے, تو بہت کم کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو ان واقعات کا پہلے جائزہ لے, اس ماحول کا پہلے جائزہ لے جس میں خاندان اہل بیت موجود تھے, اس کے بعد سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ میرے حالات ان میں سے کس کے حالات سے مشابہ ہیں, پھر اس کے بعد سیرت معصوم پر عمل کرے. اس کے برخلاف ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ پہلے اپنے رویے کو طے کر دیا جائے گا, وہی کہ میں نے زہد دکھانا ہے یا مجھے دولت دکھانی ہے یا مجھے کس طریقے سے عمل کرنا ہے, اس کے بعد اس کی تائید کے لیے سیرت اہل بیت سے کچھ واقعات بیان کر دیے جائیں. اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو سیرت نظر آئی ہے 250 سال کے اندر مختلف حالات کے اندر مختلف سیرتیں نظر آئیں, پہلے حالات کا مقاصدہ ہونا ضروری ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ صحیح سیرت جو ان حالات کے اندر ظاہر ہونی چاہیے وہ سیرت کون سی ہے کہ جو اس موقع کے اوپر ظاہر ہے. اسی طرح ایک اور بہت تکلیف دہ چیز مجھے کہ علم کا بھی مزاج کے اندر ڈھل جانا, یہ بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. ایک آپ معاشرے کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں, معاشرت علمی لحاظ سے کس جگہ کے اوپر ہے, تو آپ یہ دیکھیے اس میں علمی گفتگو کہاں کہاں ہو رہی ہے, کس پائے کی علمی گفتگو ہو رہی ہے. اب آپ انصاف کے ساتھ پاکستانی معاشرے کے اندر آئیے, مجھے بتائیے یہاں کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے؟ کوئی ایک پلیٹ فارم دیکھیے اور مثال کے طور پر کہنے کی کوشش کیجیے, دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علمی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ تمام جگہیں جہاں سے علم بیان ہونا چاہیے تھا وہاں سے بھی بدقسمتی سے عوامی نمائش کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ جو علم کا بیان تھا وہ پس پش رہ گیا. جو ہم نے اس سلسلے مدارس کی پہلی مجلس کے اندر آپ کی خدمت ناز کیا تھا, مجھے کہ جو خطابت کا جوہر تھا وہ اتنا حاکم آ گیا کہ علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری وہ سب ختم ہو گیا اور صرف ایک چیز باقی رہ گئی, مجھے کہ خطابت کے جوہر کتنے مضبوطی سے دکھائے گئے. اب یہاں پر جو ضرورت ہے مجھے کہ اپنے شعور کو استعمال کیا جائے, اور اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے صرف خلوص جس کے ساتھ پروردگار عالم کی ہدایت کے اوپر توجہ دی جائے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سلسلے مباحث میں ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کا آئیڈیل انسان کون سا انسان, یہ بیان ہوا کہ اسلام کس قسم کے انسان کو ایک آئیڈیل انسان تجویز کرتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اس کے اندر تین غیب موجود ہیں, غیب کے تین قلوب کو اپنے اندر رکھتا ہے, ایک آخرت کا اعتقاد رکھتا ہے, روح کا اعتقاد رکھتا ہے اور ایک خالق کا اعتقاد رکھتا ہے, اور اس کی روشنی میں تمام تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, انہی کے ذریعے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں مشکل یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مفاہیم استعمال ہو رہے ہیں جن کے ذریعے سے کفر ہمیں فریب دے رہا ہے, جن کے ذریعے سے مادہ پرستی پہ ہمیں کہیں نہ کہیں فریب کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. ان میں سے چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی, بولیے کہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی کے بارے میں مادہ پرستوں کا طریقہ کار کیا رہا اور اسلام کی طرف سے اس میں کیا چیز پیش کی گئی. تو کل جس کے اوپر بھرپور گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اقتصاد کے میدان میں وہ کس عنوان سے اقتصاد کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کس عنوان سے اقتصاد کو دیکھنا چاہیے, اس کا ہم نے اچھی طریقے سے مقایسہ کیا. اب دو ہی مجالس باقی رہ گئی, ایک آج کی مجلس ہے اور ایک ظاہر کل کی مجلس, ان دو میں سے ایک میں میں چاہوں گا کم سے کم آزادی کے تصور کے اوپر بھی بات کریں کہ آزادی کا تصور, اصلی تصور جس کو اسلام دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ آزادی کا تصور کیا ہے, اور وہ آزادی کا تصور جس کو کفر اور مادہ پرستی کے اندر اتنی اہمیت دے دی گئی ہے. اب یقین فرمائیے کہ اگر بت پرستی فکر میں کی جا سکے تو اس وقت آزادی کا نعرہ بت ہے جس کی مغرب میں پرستش ہو رہی ہے. اس وقت آزادی کے نعرے کی ایسی پرستش ہو رہی ہے جیسے کفار مکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آزادی جس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس آزادی کا صحیح تصور اسلام کے اندر کیا رہے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے خیال میں چار قسم کی آزادی کے ایسے تصور ہیں جو اسلام میں آزادی کسی غلامی کے مقابلے میں آ سکیں گے. تین چار قسم کے ایسے تصور ہیں اسلام کے اندر کہ جو کسی قسم کی غلامی کے مقابلے میں قرار پائیں گے. اچھا پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس کے اندر داخل ہوں ایک بات بولیے کہ ہم نے جب اسلام اور مسلمان کو پیش کیا تھا تو ہم نے آئیڈیل یہ دکھایا تھا کہ یہ خالق کا معتقد ہے, آخرت کا معتقد ہے اور روح کا معتقد ہے, اور اس کا جو راستہ ہے وہ ذکر اور شکر کا راستہ ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. سکون کے ساتھ تصف, سکون کے ساتھ سماعت فرمائی جاتی ہے. ہم نے آج کی آپ کی خدمت میں کہ واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا, یہ پروردگار عالم نے وہ راستہ دیا جو بندگی کا راستہ ہے, اس کو ہم عبودیت کے راستے سے تعبیر کریں. اب اگر اس عبودیت کے راستے کو میں اور آپ قبول کرتے ہیں تو ایک جملہ ہمیں فوراً ماننا پڑے گا, مجھے کہ اسلام میں انسان اللہ کا بندہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بندگی وہ کی پوائنٹ ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا ہنر ہے, بندہ ہونا, اللہ کا بندہ ہونا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ سرور کائنات کی نبوت کی شہادت جب میں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کی بندگی کی شہادت دی جا رہی ہوتی ہے, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. درود بھیجو محمد. اور پروردگار عالم نے بھی جب نبی اکرم کے بڑے معجزے کو بیان کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء کا آغاز ہوا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. تو اگر کوئی پوچھے انسان کی حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر تو پہلا جملہ اس کے مقابلے میں یہ کہ انسان کی پہلی حیثیت بندگی کی حیثیت, یہ انسان اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ کا تابع محض ہے, صرف خدا نے متعلق کے ارادے پر چلنا چاہتا ہے, پوری زندگی کو پروردگار عالم کے لیے وقف کرتا ہے, کہتا ہے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی, میری موت, میرے اعمال, میرا کردار سب کا سب خدا نے متعلق کے لیے ہے جو رب العالمین. اب کوئی یہ کہے مثلا جیسے ہم کہیں گے کہ ہم بندگی کے قائل ہیں, مادہ پرست کیا کہے گا؟ کہے گا ہم تو آزاد ہیں. اب یہ لفظوں سے کھیلنا ہے. جیسے ہم کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم بندے ہیں, تو وہ کہے گا تم بندے ہو نا کیونکہ تم نے اللہ کو مانا, ہم تو آزاد, ہم نے کسی کو نہیں مانا. اب اس آزادی کی کوئی قیمت ہے؟ اس آزادی کا مطلب ہے کفر. یہ نہ صرف یہ کہ کوئی قیمت نہیں ہے اس کی, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ پستی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ کہے مسلمان کیا ہے, ہم کہیں گے بندہ خدا, اس کی حیثیت بندگی کی ہے. کہتا ہم آزاد ہیں تو ہم کہیں گے دیکھیے اگر تم اس کو آزادی کہتے ہو تو اس آزادی میں حیوانیت ہے. جو ہم نے اتنے دن آپ کے سامنے مسلسل اس بات کیا کہ اس آزادی میں اگر یہ آزادی ہے تو اس آزادی کا مطلب حیوانیت ہوگا. تو سب سے پہلا کام جو آپ اپنے ذہن کے اندر کیجئے وہ یہ کہ اپنے مفاہیم کو جاننے کے بعد اتنی طاقت رکھیں کہ ان کے مسخروں کا مقابلہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ کے سامنے پہلا بار ہوا کہ یہ تو بندگی ہو گئی, ہم اس کے مقابلے میں آزاد ہیں, تو ہم اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں. نہیں, دفاع نہ کیجیے, یہ مت کہ یہ بندگی نہیں ہے. نہیں, ہاں یہ بندگی ہے, اللہ کی بندگی ہے اور اس بندگی پر ہمیں فخر ہے کیونکہ اسی بندگی نے ہمیں انسان بنانا ہے. اور وہ جس کو وہ آزادی کہہ رہا ہے وہ در حقیقت حیوانیت کا راستہ ہے. جیسے کہ کل بیان ہوا وہ الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام, وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ مزے لیتے ہیں اور کھاتے میں پیتے رہتے ہیں جیسا کہ چار پائے جانور زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلے تو اس ٹی نوٹ کو سوچ لیجئے کہ آپ نے اور مجھے اللہ کا تابع دار بندہ ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے. اب وہ جو آزادی کیا ہے, اس آزادی کی چار قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں, ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑی سی جگہ یہاں پر خالی اور کسی جگہ کم ہے تو ایک درود پڑھنے سے تھوڑا سا آگے نشیب جائے گا. درود میں جب بڑی جگہ درود میں جگہ محمد عالم ایک بار پھر ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آزادی اور بندگی کی بات کی جائے تو اللہ نے جو پہلی آزادی انسان کو دی ہے وہ جبر کے مقابلے میں ارادہ اور اختیار ہے. خالق متعال نے انسان کو مجبور خلق نہیں کیا ہے، پروردگار عالم نے انسان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے. بس اس کی جو سب سے بڑی آزادی ہے وہ یہ آزادی ہے کہ یہ ارادے کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ مخلوقات ہیں کہ جو ایک جبر کا شکار ہو گئی ہیں، جن کے اندر ارادہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ہم مثال دیا کرتے ہیں، جمادات کے اندر کوئی ارادہ موجود نہیں ہے، نباتات کے اندر کوئی ارادہ موجود نہیں ہے. تو اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اس معنی میں کہ انسان مختار ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، اس آزادی کو ہم قبول کریں. ہاں یہ وہ آزادی ہے جو خالق متعال نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دے گا اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دے گا. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے ارادے اور اختیار کو ختم کرے اس کا مطلب ہے وہ چیز پروردگار عالم کی دیوی آزادی کے منافی ہے. اب تصور کیجیے کیوں خالق متعال نے اتنا سخت ممانعت کی ام الخبائث کے اوپر، کیوں پروردگار عالم نے اتنی سخت ممانعت کی شراب کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہے، نشے کی حالت، جس کے اندر انسان کا ارادہ اور اختیار فامال ہو جاتا ہے، جس میں انسان اپنے ارادے اور اختیار سے محروم ہو جاتا ہے. اور خالق متعال نے انسان کا شرف اس کے ارادے اور اختیار کے اوپر قرار دیا. یقین فرمائیے جو اتنی تہذیب اور تمدن کی گفتگو کرنے والے ہیں، ایک دفعہ ہمیں کہیں کسی مغربی ملک میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک پاکستانی تھا جو رات کے وقت میں ڈرائیونگ کیا کرتا تھا، وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا حالت رہتی ہے رات میں؟ کہنے لگا روڈ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں نشے میں دھت، شریف معزز بظاہر روڈ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں نشے میں دھت، اور میں معذرت کے ساتھ کروں کہ مکمل نجاست کے عالم میں، مکمل نجاست اور گندگی کے ڈھیر میں پڑے ہیں. یہ ایسے یہاں پر پڑے رہتے ہیں بعض اوقات کئی کئی گھنٹوں تک، اور اس کے بعد جب نشہ اترتا ہے تو پھر اٹھ کر اس گندگی کے ڈھیر میں بیٹھ کر جاتے ہیں. یہ شرافت ہے، یہ انسانیت ہے. یعنی یہ وہ جگہ تھی جس کے لیے ساری سولائزیشن بنی تھی، یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں پہنچایا گیا تھا. تو اس ام الخبائث کو پروردگار عالم نے شروع سے منع کر دیا، کہا نہیں یہ تمہارے ارادے اور اختیار کے منافی ہے، اس کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو تمہیں نزدیک بھی نہیں جانا. اب ذرا تصور کیجیے گا کہ اگر خالق متعال نے اس ام الخبائث کو دور کیا، کیونکہ یہ ارادے اور اختیار کے منافی ہے، تو اس نے ہر اس نشے کو بھی منع کیا جو اس کی فکر کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. ہر وہ نشہ، بس طاقت کا نشہ شراب سے بڑھ کر ہے، اور میں اس کی مختلف قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس پہلا آزادی جو پروردگار عالم نے دی وہ ارادے اور اختیار کے ذریعے سے، اس کے مقابلے میں جبر ہوتا ہے جو انسان کے اندر نہیں ہے. آزادی کی دوسری قسم ہے جسمانی غلامی کے مقابلے میں آزادی، جسم کی غلامی، جس کو عربی میں رقیت یا عبدیت تعبیر کیا جاتا ہے. رقیت کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان بکا ہوا ہو، ایک انسان بکا ہوا ہو اس کو غلام تعبیر کیا جاتا ہے. کیونکہ قدیم زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا مجھے کہ کچھ لوگ بکے ہوئے ہوتے تھے، ان کو عبد یا رقیت تعبیر کیا جاتا تھا، گندا ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ خرید لیا جاتا تھا، تو ان کے خریدنے کے بعد ان سے استفادہ کیا جاتا تھا، یہ غلام کہلاتے تھے اپنے معاشروں کے اندر. آیا اسلام نے اس غلامی کو قبول کیا ہے اس کے مقابلے میں آزادی کو؟ تو یقینی بات یہ ہے کہ اس نے اس کے مقابلے میں آزادی کو قبول کیا. چاہا ہے کہ انسان غلام نہ ہو، اس قسم کا غلام کہ جو پیسے دیا اور اس کو خرید دیا، چاہا ہے کہ ایسی غلامی ختم ہو جائے. اور اسلام کی اس معاملے میں کامیابی یہ تھی کہ جب اسلام آیا تو جزیرہ نما عرب کے اندر آدھی کے قریب آبادی غلامی کا شکار تھی، لیکن صرف 150-200 سال کے اندر غلام بہت کم باقی رہ گئے، غلاموں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فقہا نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے، مجھے کہ کم از کم 20 سے زیادہ طریقے ایسے اسلام نے رکھے کہ جس سے غلام آزاد ہو. مثال کے طور پر کہا کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ روزہ قضا کیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو، روزہ اس نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس ایک غلام کو آزاد کرے. تو 20 سے زیادہ مورد ایسے رکھے ہیں پروردگار نے اسلام کے اندر جس کے ذریعے سے غلامی انکار ہو جائے، غلامی کا خاتمہ ہو جائے اور انسان آزاد ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہ غلامی بھی ایسی غلامی نہیں ہے جو انسان کے کمال کے راستے میں بالکل رکاوٹ ایجاد کر دے. ہاں اس میں رکاوٹ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان آزاد ہو، اس آزادی کو ہم حریت کہتے ہیں، حر ہونا، آزاد ہونا. تو خدا نہیں چاہتا کہ معاشرہ غلاموں کا معاشرہ بنے، خدا چاہتا ہے آزادوں کا معاشرہ ہو. لیکن ایک بات سوچیے گا کہ وہ آزاد جو کفر کے راستے پر چل نکلے اس مومن سے کہیں برا ہے جو غلام ہو. ایک غلام مومن کہیں بہتر ہے اس آزاد سے جو کفر کے راستے کے اوپر چل نکلے. پس بلال حبشی کہیں بہتر ہے بہت سارے آزادوں سے بھائی کے غلام. اس غلامی نے ان سے کمال کا راستہ نہیں روکا. غلامی کے باوجود، حبشی ہونے کے باوجود اور غلام ہونے کے باوجود انہوں نے آزادی کا وہ درد دیا جو بڑے بڑے آزاد بھی نہیں دے پائے. لیکن پھر بھی اسلام اس غلامی کو پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ جو غلامی بھی معاشرے کے اندر سے ختم ہو. تو میں نے عرض کیا کہ 20 سے زیادہ قوانین ایسے رکھے جس کے نتیجے میں یہ غلامی معاشرے سے ختم ہو گئی. البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو یہ تو یہ اسلام تھا جس نے 1400 سال پہلے اتنے احکام رکھے کہ غلامیاں ختم ہو جائیں، آزادیاں آئیں. امریکہ نے 500 سال پہلے تک بھی بے تحاشا غلام بنائے. 500 سال تو میں آپ کو بہت زیادہ کہہ گیا، 150 سال پہلے تک امریکی سوسائٹی میں ریگولرلی غلام بک رہے تھے، مارکیٹ لگا کرتی تھی غلام کی جہاں پر غلام بکا کرتے تھے. تو یہ جو اپنے آپ کو آزادی اور تمدن کے چیمپئنز کہتے ہیں یہ 150 سال پہلے تک مارکیٹ لگا کر غلام بیچ رہے تھے. کہ یعنی یہ ہسٹری کے وہ پیجز ہیں جن کو انہوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، اپنے استعمار کے دور کو، کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کا قوموں کے اوپر ظلم کیا، کس طریقے سے آپ کا انسانوں کو غلام بنایا. آپ کبھی جا کر اس کی تاریخ کو پڑھیے، اور آپ نے یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس کو کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. مجھے کہ افریقہ میں باقاعدہ جال ڈال کر انسانوں کا شکار کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جانوروں کی طرح افریقہ میں کشتیوں میں سوار کیا جاتا تھا. اس زمانے میں کوئی بہت بڑے بڑے پانی کے جہاز تو نہیں تھے، اسی قسم کے پانی کے جہاز سے جو چلا کرتے تھے. پورے اٹلانٹک اوشین کو ان پانی کے جہازوں کے ذریعے سے طے کیا جاتا تھا، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ یقیناً 1/3 جو شکار ہوتا تھا وہ راستے میں مارا جاتا تھا. یقیناً 1/3 انسان مارے جاتے تھے، اور وہ کس انداز میں مارے جاتے تھے؟ مجھے کہ اگر شپ کے اوپر لوڈ زیادہ ہے اور ایندھن کم ہے تو ان جانوروں کو پانی کے اندر دھکیل دیا جاتا تھا. اتنی وحشیانہ کام انجام پائے ہیں امریکہ کے اس دور میں. اب آپ ذرا تصور کیجیے گا اس امریکہ کی ترقی کے پیچھے نہیں معلوم کتنے انسانوں کا خون بہا ہے. لیکن اب چیمپئن، اب آزادی کی چیمپئن ہے، اب انسانیت کی چیمپئن ہے. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیا کیا تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ چیپٹر آزادی کا چیپٹر ہے. اسلام نہیں چاہتا انسان غلام ہو، اسلام چاہتا ہے انسان آزاد ہو. لیکن میں نے عرض کیا پھر بھی یہ غلامی انسان کے کمال میں مانے نہیں ہے، جیسے کہ بلال حبشی غلامی کے باوجود کمال حاصل کرتے رہے. اب جو میں غلامی بتاؤں گا وہ انسان کے کمال کے اندر مانی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک آزادی ہو گئی ارادی اور اختیار کی آزادی، دوسری آزادی ہو گئی رضیت اور غلام کے مقابلے میں، تیسری آزادی، پہلے غلامی دیکھ لیجیے، تیسری غلامی ہے فکر کی غلامی. یہ وہ غلامی ہے جو غلامیوں میں بہت بری غلامی، یعنی انسان جسم میں کسی کا بندہ ہو پھر بھی ایمان حاصل کر سکتا ہے، لیکن فکر میں کسی کا غلام ہو پھر کمال حاصل نہیں کر سکتا. اچھا، اس غلامی کے آثار کہیں نظر آئیں گے؟ مسلسل نظر آئیں گے، مسلسل ان باتوں کو آپ دیکھیں گے. مثال کے طور پر قرآن کریم جب فرعون کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کریم میں فرعون کے تذکرے میں فرعون کی زبان سے ایک جملہ بولا ہے جو میں بہت زیادہ تکرار کیا کرتا ہوں، جس میں نظر آتا ہے کہ فرعون کا استکبار کس حد میں ہے. کہتا ہے اپنی قوم سے ما علمت لکم من الہ غیری، کہتا ہے میں نے ساری دنیا میں دیکھ لیا، کائنات میں دیکھ لیا، تمہارا خدا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہنا چاہتا ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا خدا کون ہے، اور میں نے پوری کائنات میں دیکھا ہے خدا بننے کے قابل میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو تمہارا خدا بھی میں بنا کر بتاؤں گا کہ خدا کون ہے. یہ حد ہے فکری غلامی کی، کہ کوئی انسان اتنا غلام بنا دیا جائے کہ اپنا معبود بھی کسی اور کے ذریعے سے طے کروائے، کہ وہ بتائے گا کہ اس کا معبود کیا ہے. اچھا، آپ کہیں گے کہ ہم اس فکری غلامی کو آج کی دنیا میں نہیں دیکھتے، تو اب آئیے اس کی مثالیں دیکھیں. فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کروایا اور جادوگر ایمان لے آئے تو فوراً کہتا ہے آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اے جادوگروں تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے؟ ایمان کیوں لائے تم میری اجازت کے بغیر؟ یعنی ایمان بھی لانا ہے تو میں تمہیں اجازت دوں گا پھر تم ایمان لانا. اب آپ کو کچھ احساس ہوا؟ اب میں آپ چل کروں گا. اگر تم نے نبی کی ذات کا دفاع بھی کرنا ہے تو ہم بتائیں گے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ فرعونیت نہیں ہے؟ یہ کس قسم کی نمرودیت ہے جس میں ہم اس وقت مبتلا ہوئے ہیں؟ یہ فرعونیت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچو بھی تو ہم بتائیں گے سوچو بھی کیسے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ غلامی بن گئی, فکر کی غلامی. فکر کی غلامی کیا ہے؟ جس میں انسان اپنی فکر کو استعمال کرنا بند کر دے, اپنی مصلحتوں کو سمجھنا بند کر دے, فکر اور شعور کو کسی اور کے کہنے سے حاصل کرے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا آج کا میڈیا یقیناً فرعون کی پیداوار ہے. تمام فرعونی اوصاف فکر کے اوپر غلام بنانے کے اعتبار سے اس میڈیا کے اندر موجود ہے. کیوں؟ لوگ سوچتے نہیں ہیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو اس ڈبے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر فرعون کے معتقدین اور اس قوم کے اندر کیا فرق رہا؟ وہ بھی نہیں سوچتے تھے اور فرعون کی پیروی کرتے تھے. یہ قوم بھی نہیں سوچتی اور اس میڈیا سے جو دکھا دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتی. اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس کی مثالیں یہ ہیں کہ ٹیلی ویژن اسکرین سے کوئی ایک چیز دیکھ لیں گے اور پورا ایمان متصدر ہو جائے گا. ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر کوئی ایک انالیسس جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہوگا حقیقت سے, سنیں گے اور پوری قوم کے اندر انتشار پھیلنا شروع ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ قوم نے فکر کو استعمال کرنا بند کر دیا. اب اس کے مقابلے میں انبیاء کیوں آتے تھے؟ انبیاء تشریف لاتے تھے, پہلا کام یہ ہوتا تھا قوموں کو یہ ہمت دلاتے تھے کہتے تھے اپنی فکر کو استعمال کرو, تم پر جو کوئی بھی پابندی لگائے اپنی فکر کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دو, اپنی فکر کو استعمال کرو. لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو انبیاء تشریف لاتے ہیں یضعوا عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم, یہ جو انبیاء آتے ہیں ان کی فکروں پر سے بوجھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی فکروں پر لگی ہوئی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ اسلام کا وہ انقلابی پیغام ہے جو کوئی مستکبر قبول نہیں کرے گا, کوئی ظالم اور جابر قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام لوگوں سے یہ کہے گا کہ اپنی مصلحتوں کو خود پہچانو, اپنی مصلحتیں دوسروں کے ہاتھ میں مت دو. لہذا جیسے آپ سے کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے تم سوچنا بند کرو, تم کچھ مت سوچو, ہم تمہارے لیے سوچیں گے, ہم تمہارے لیے بیان کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کام یقیناً خراب کرنا ہے. صرف ایک صورت ہو سکتی ہے صحیح سوچنے کی, دوسرے کی سوچ سے صحیح استفادہ کرنے کی, مجھے کہ ہم انتخاب کریں کہ کون سوچنے کے قابل ہے, اس کے بعد اس سے کہیں کہ ہمیں سوچ میں مشورہ دیں, اس کے بعد اس سے کہیں کہ ہماری سوچ میں رہنمائی کریں. لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو, کیونکہ یہ تمہاری سوچ کو صحیح ہدایت دے پائیں گے. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھنے کی کوشش کرو جو جانتا ہے. اب آپ تصور کیجیے گا, آپ دین نہیں جانتے, آپ دین کے ماہر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ دین نہیں جانتے, آپ کسی ایکٹر سے پوچھیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں دین نہیں جانوں, میں دین کے ماہر سے پوچھوں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی, میں ڈاکٹر سے پوچھوں, یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس وقت معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہر ریٹائرڈ آدمی اسلام کا ماہر ہے, کیونکہ جو بھی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پیشے سے لیتا ہے, چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہی کیوں نہ ہو, وہ آخری عمر میں آ کر اسلام کا ماہر بن جاتا ہے. اور اب ایک اور فضا آ گئی, بجے کے سارے گلوکار اور سارے اداکار اسلام کے ماہر بن گئے. بجے کے جناب سب کے ہاتھ میں قرآن کریم کا ایک نسخہ پکڑا دیا گیا اور سب کے تک اسلام لوگوں کو دے رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ فرعونیت اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی قوم اپنی فکر کی مہار اس طرح سے احمقوں کے حوالے کرتے, اس کو دیکھ کر سید الشہداء نے کہا تھا وہ علل اسلام السلام اس بولی اصل امت ہو برا علم, اس کو دیکھ کر سید الشہداء نے کہا تھا. قوم خاموش ہو جائے, قوم اپنی مہار دوسروں کے ہاتھ میں دے دے. اب تصور کیجئے اس قوم کے اوپر جو ذلت اور مسکنت اس وقت آئی ہوئی ہے, مجھے کہ اس کی اقتصادی منصوبے کہیں اور سے, اس کی سیاست مستقبل کہیں اور سے, اس کی معاشرت اور اس کی ثقافت کہیں اور سے، اس کی اولاد کی تربیت کہیں اور سے، تو اس میں اور اس قوم میں جس کے اوپر فرعون جیسے لوگ چڑھ دوڑے تھے، اس میں اور اس میں کیا فرق بنا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہیے اس قوم کو، کہ یہاں پر کوئی ایسی فکر گونجے کہ جس میں یہ سوئے دماغ بیدار ہو جائیں، یہ سوئے ہوئے دماغ جاننا شروع ہو جائے، اپنی مصلحتوں کو سوچیں، اپنی فکر کو سوچیں، پروردگار عالم کے دیے ہوئے منصوبے کے اوپر غور کریں، اور اس منصوبے کے تحت ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں کہ جو فرعون اور فرعون نما لوگوں نے اس معاشرے کے اوپر قائم کر دیے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ پروردگار عالم کبھی بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیے کہ عیسائیوں نے بھی شرک کیا تھا، عیسائیوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن عیسائیوں کے اس شرک کو پروردگار عالم نے پھر بھی اہل کتاب میں شمار کیا. لیکن جب کفار مکہ نے وہ شرک کیا اور کہا کہ یہ بت اللہ کے نمائندے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو مشرکین کہا. کیوں ان کو مشرکین کہا؟ کیونکہ بت پرستی فکری غلامی کی بدترین مثال ہے. بت پرستی فکری غلامی کی بدترین مثال ہے. بت کچھ نہیں بولے گا، بت کے مالکین بول رہے ہوں گے، بت کے مالک بول رہے ہوں گے. انسان انسان کو غلام بنا رہا ہوگا، اور خالق مطالع جانتا ہے کہ اگر انسان انسان کی غلامی میں چلا گیا تو یہ جانوروں سے برا بنے گا. اگر انسان انسان کی غلامی میں چلا گیا تو یقیناً جانوروں سے زیادہ برا بنے گا. اس کی وجہ یہ کہ دوسرا انسان اس کو اپنے مفادات میں استعمال کرے گا، اس کے ذریعے سے جو فائدے حاصل کرنے حاصل کرے گا، اور یہ بیچارہ کبھی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں دکھائے گا. تو اسلام محترم، اگر آزادی کی بات کی جائے تو ایک اسلام میں آزادی ہے ارادے اور اختیار کے معنی میں، ایک اسلام میں آزادی ہے جسمانی غلامی کے مقابلے میں، اور ایک اسلام میں آزادی ہے فکر کی آزادی، سوچوں کے اوپر تالے نہ لگنا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ جتنا جتنا زمانہ بڑھتا چلا جائے گا یہ فکری غلامی اور شدید ہوتی چلی جائے گی، اس فکری غلامی کا جال اور تیزی سے پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آج سے تقریباً 40 سال پہلے کے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان بچے کو سوچیے، اس کے جو اطراف میں مسلمان ماحول تھا وہ اس کو ایڈریس کر رہا تھا، وہ اس کو مور کے خطاب قرار دے رہا تھا. اب آج کے مسلمان بچے کو سوچئے، کون لوگ اس سے خطاب کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے اس مسلمان بچے کے اوپر اگر اسکول میں جائے گا تو کفر کے نظام کے اوپر، اگر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے گا تو کفر کے نظام کے اوپر، اگر میگزینز اور نیوز پیپرز کا سہارا لے گا تو پھر کفر کے نظام کے اوپر. تو مجھے بتائیے کہ یہ بچہ فکری غلامی میں پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا؟ اس کو میں کہتا ہوں خاص توفیق چاہیے پروردگار عالم کی کہ انسان، اور میں اس کا راستہ اہل بیت سے توسل میں دیکھتا ہوں، کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کرے تاکہ اپنی فکر کی طہارت کو کسی طریقے سے حاصل کرے، اور ان سے یہ طلب کرے کہ وہ اپنی نورانیت سے اس کے دل کو اسلام کی تعلیمات کے سے منور فرمائے. یہ تین قسم کی آزادیاں اور تین قسم کی غلامیاں. اب ایک چوتھی قسم کی آزادی بھی ہے، اس کے مقابلے میں چوتھی قسم کی غلامی وہ ہے انسان کا خود اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جانا. اب حملہ کہیں باہر سے نہیں ہے. پہلی آزادی وہ تھی جو اللہ نے اس کو آزادی دی جبر کے مقابلے میں، وہ اللہ کی دیوی آزادی. دوسری آزادی اور غلامی جو پیسے سے خریدا، جسم کو خرید لیا، آزاد ہو گیا یا غلام ہو گیا. تیسری آزادی فکر کی غلامی، کہ کوئی اس کو فکر کو اس کے اسیر کر لے اور اس کو غلام بنا لے. یہ دونوں غلامیاں باہر سے آ رہی ہیں. اب ایک غلامی ہے جو انسان کے اپنے اندر سے آ رہی ہے، اور وہ غلامی یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور ایسا غلام بنتا ہے کہ اس غلامی کو کبھی احساس بھی نہیں کر پاتا کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن چکا ہوں. اب اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا میں کتنے ہی انسان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو دنیا کی کسی ایک چیز کو ہدف قرار دیں گے اور اپنا سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیں گے. مثال کے طور پر ایک سیاسی مقام پر پہنچنے کے لیے، ایک مادی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے اب بہت عملی مثالیں دوں. مثال کے طور پر اس کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممبر پارلیمنٹ بن جائے, پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ کارخانہ چلتا رہے, پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ بینک فلورش کر جائے, پوری زندگی کا مقصد, اور مادی مثالیں دوں آپ کی خدمت میں, پوری زندگی کا مقصد یہ ہے مثلا ایک مسجد کے اندر لوگ زیادہ ہیں. اللہ کی بندگی سے کام نہیں ہے, لوگوں سے کام ہے. سب کے سب نفسانی خواہشات کی غلامی کی نشانی ہے. کون سا آدمی اس نفسانی خواہش کی غلامی سے آزاد ہوگا؟ اپنی مثال بھی دیتا چلو, مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے میری مجلس میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے چلے جائیں, یہ نفسانی خواہشات کی غلامی ہے. یہ تمام لوگ نفسانی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اتنے دن سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ان تمام کا آغاز اس مادہ پرستی اور خدا کے انکار سے, کہ جب اپنے ذہن میں خدا کا انکار کر دیتا ہے تو پھر یہی چھوٹے چھوٹے اہداف اس کو اپنے اندر مشغول کر لیتے ہیں. اور ایک مثال اس طرح دیتے ہیں علماء اخلاق, ریشم کے کیڑے کی مثال دی جاتی ہے. ریشم کا کیڑا جب ریشم کو بننا شروع کرتا ہے تو اپنے اوپر بنتا رہتا ہے. ریشم کا کیڑا اپنے اوپر ریشم اتنا بنتا ہے کہ خود اس کے اندر مر جاتا ہے اور ریشم باقی رہ جاتا ہے. اب دولت مندوں کے ساتھ, دنیا پرستوں کے ساتھ بالکل یہی کام ہوتا ہے. یہ پوری زندگی اس دولت کو بنتے رہتے ہیں اور آخر میں دولت رہ جاتی ہے اور خود مر جاتا ہے. اب ایک روایت سنیے آپ تو آپ کو بہت عجیب سا لگے گا. مجھے کہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو انتہائی حسرت کریں گے, بہت حسرت دکھائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے گا, دھوکے بازی کرے گا, فریب کما کرے گا, دنیا کمائے گا, دنیا کمانے کے بعد مر جائے گا اور وہ دنیا اس کے وارثوں کو ملے گی, وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت پہ پہنچ جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا. یہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جس دولت کو میں نے ہر غلط صحیح طریقے سے جمع کیا تھا اور اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا, اس دولت کی وجہ سے میں جہنم میں گیا جس نے ساری مصیبتیں اٹھائی, اور وہ جنت میں چلے گئے جنہوں نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی. یہ اس دنیا کا حشر ہے. اور یہ میں کہوں گا بڑا خوش نصیب خاندان ہے جس کی اگلی نسل کم سے کم جنت میں چلی گئی, ورنہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. معمولاً بدقسمتی کا جو تیراس میراث چلتی ہے تو پھر وہ نسلوں نسلوں بدقسمتی دیتی چلی جاتی ہے. بڑی مصیبت سے کوئی ایک نسل نکلتی ہے جو اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانے کی کوشش کرے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرے, ورنہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. تو اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں بنیادی فیصلہ کرنا پڑے گا, بنیادی طور پر سوچنا پڑے گا میں اور آپ کس آزادی کو طلب کر رہے ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں میں آزادی دیکھنا چاہتے ہیں تو آزاد انسان بنے گا کیا؟ آزادی کی بات ہو رہی ہے نا. اب پوچھئے مسلمان, ایک آزاد مسلمان انسان کیسا ہوگا؟ تو اس کی خطاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے محمد و آل محمد. آزاد مسلمان انسان صرف ایک بات کے اوپر توجہ دے رہا ہوگا, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس آزاد مسلمان کی صرف ایک پرواہ ہے, مجھے کہ حق کیا ہے, صحیح کیا ہے. اس صحیح کی پیروی اس نے کرنی ہے, اس حق کی پیروی اس نے کرنی ہے. اس کی راہ میں کچھ بھی قربان کرنا پڑے یہ اسے قربان کرنے کو تیار ہوگا. اب جس کے اندر جتنی جرأت ہوگی اتنا وہ حق کے اوپر چلے گا اور اتنا ہی وہ آزاد ہوگا. ہر ایک کا کہیں نہ کہیں کوئی جسے کہتے ہیں ایک لمٹ لگ جاتی ہے. صرف خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسے نظر آئیں گے جن کی آزادی کی کوئی لمٹ نہیں رہی, جنہوں نے ہر بات میں صرف حق کو اختیار کیا ہے. اب ایک مثال دیکھیے گا, مولا کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل کے اندر جو ان کے مد مقابل پر آئے ان میں ایک زبیر ہے. زبیر جو مخالف بنے وہ اس وجہ سے بنے کہ مولا نے ان کو کوئی حکومت نہیں دی. مولا نے ان کو حکومت دینے کا ارادہ کر لیا تھا, زبیر کو بلایا اپنے پاس, کہا میں نے تمہارے لیے کاغذ تیار کر لیا ہے, ایک علاقے کا گورنر بنانے کا ارادہ کیا ہے. زبیر مولا کے پاس آئے, جیسے ہی مولا نے کاغذ ان کے ہاتھ میں تھمایا انہوں نے جواب میں کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر اجر دے گا. اس صلہ رحم پر اجر دے گا. تو یہ دعا کوئی بظاہر بری دعا نہیں ہے. خدا صلہ رحم پر اجر دے تو خدا نے صلہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے اوپر اجر بھی دیتا. لیکن مولا نے دیکھا کہ یہ حاکم بنانا سمجھ رہا ہے میں نے رشتہ داری کی وجہ سے بنایا ہے. زبیر یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا نے ان کو حاکم بنایا ہے رشتہ داری کی وجہ سے. تو مولا نے کہا اس کا مطلب ہے تم وہاں جا کر پھر رشتہ داریاں دکھاؤ گے. تم یہ سمجھو گے میں رشتہ داری کی وجہ سے تمہاری غلطیوں سے سر نظر کروں گا. پھر تم بیت المال کو رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو گے. تو اے زبیر تم نے اس جملے کو بول کر اپنی ہماری دانش میں نظریاتی فقر کا اظہار کر دیا ہے. نظریاتی طور پر تم فقیر ہو, تمہارے اندر گورنر بننے کی کوئی صلاحیت نہیں. جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کو خدا صلہ رحم پر اجر دے, مولا نے پیپر واپس لے لیا. کہا تم نے بننے کی صلاحیت نہیں, تم یہاں پر رشتہ داریوں کی بات کر رہے ہو. اب ذرا سا یہاں پر رک جائیے. آزاد انسان کی آزادی دیکھ رہے ہیں آپ. مولا جانتے ہیں اس کو میں پیپر نہیں لوں گا تو یہ باہر جائے گا, باہر جائے گا, لشکر بنائے گا, لشکر بنا کر میرے خلاف تنظیم چلائے گا, پہلی جنگ ہو جانے والی ہے. مولا نے اتنا سبھی باطل قبول نہیں کیا. کہا میں اتنا سبھی باطل قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جنگ کرتا ہے کرتا رہے, لیکن میں آزاد انسان ہوں, میں ان کی غلامیوں کے اندر آنے والا نہیں. اس معاویہ کے لیے کتنے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے اور حاکم چھوڑ دیجیے. مولا نے فرمایا میں ایک دن بھی اس کے ظلم کو برداشت نہیں کروں گا. ایک دن اب کوئی آئے تو یہاں پر دنیاوی اعتبار سے, ظاہری سیاست کے اعتبار سے یہ کہتا کہ مولا اگر دو چار مہینے رک جاتے تو سینٹرل گورنمنٹ مضبوط کر لیتے, اس کے بعد مقابلہ کر لیتے. لیکن مولا نے فرمایا کہ ہم آزاد ہیں, ہم ان خواہشات کی قید میں آنے والے نہیں. اس لیے مولا کا ایک لقب ہے, اور مولا کا لقب ہے قائد الحر المحجلین, دنیا کے آزاد انسانوں کا سب سے بڑا قائد, دنیا کے آزاد انسانوں کا سب سے بڑا قائد. آزادی کا دست تھا جو اس خاندان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا, اور اس کے بعد آپ مسلسل دیکھیں گے کہ اس خاندان نے اسی آزادی کا نعرہ ہمیشہ لگایا. کہا کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں جائیں گے. دنیا کی غلامی کہاں ان کے نزدیک آ سکتی تھی؟ کس طریقے سے دنیا کو رد کرتے تھے, کس طریقے سے دنیا کے اوپر, جیسے کہ اس قول کے اندر ارشاد فرمایا غر نہیں رہے گی, جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو, تمہارے حربے ہمارے اوپر نہیں چل سکتے. اس تمام غلامیوں سے آزاد کرنا ہو تو پھر ایک کام کے لیے تیاری کرنی ہوگی. مجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت ہو. جو اتنی آزادی چاہے گا اسے یہ دنیا برداشت نہیں کرے گی. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مجھے کہ آپ غلام بن گئے تو یہ دنیا آپ کو قبول کر دے, اور کہیں آپ نے آزاد بننے کی کوشش کی تو یہ دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ دنیا آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے, آپ کو غلام بنانے کے لیے آگے بڑھ جائے گی. لہذا مولا نے جب حضرت ابو ذر کو الوداع کیا مدینے سے جلا وطن ہونے پر, تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا اے ابو ذر اگر تم ان دنیا داروں کے ساتھ مل جاتے تو پھر ان کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. تم نے ان کی دنیا داری کا مقابلہ کیا تو انہوں نے تمہارے اوپر یہ ستم کرنا شروع کر دیا. آپ اس بات کو مسلسل دیکھیں گے کہ جہاں کوئی آزاد انسان بنے گا اسے سزائیں اٹھانی پڑیں گی. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان ساحروں نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا جادو جادو نہیں ہے معجزہ ہے, فوراً ایمان لیا ہے اور کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر اور آپ کے پروردگار پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر؟ کہا فخر ما انت خاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. اے فرعون جو تجھے کرنا ہے کر لے, تو اس دنیا سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, اور ہم سمجھ جائیں کہ دنیا کے پیچھے ایک آخرت اس کا ایک رب ہے. تو فرعون نے کہا اس جملے سے پہلے کہا تھا کہ تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر, اب جملہ تو یہ کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور الٹی طرف سے باندھ کر کھجور کے درخت پر لٹکا دوں گا. سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں سے اور بائیں پاؤں کو دائیں ہاتھ سے باندھ کر تمہیں کھجور کے درخت پر لٹکا دوں گا. اس دھمکی پر ساحروں نے کہا تھا کہ تم جو کرنا ہے کر, کیونکہ تم اس دنیا سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ آزادی ہے, یہ ہے آزادی. حضرت احیب نے زکریا کو سوچیے, پروردگار آدم نے بے تحاشا مثالیں دی ہیں آزادیوں میں. کہا تمہیں آزادی دیکھنی ہے. اب میں میرے ذہن میں جو اچانک آتی ہے وہ خواتین کو اگر آزادی دیکھنی ہے، بی بی آسیہ کی آزادی دیکھنی. فرعون کے محل کے اندر رہ رہی تھی، فرعون کی زوجہ تھی، ایک موقع پر خدا نے متعلق خصوصیت کو احساس فرماتی ہیں، اپنے شوہر کا انکار کرتی ہیں، دنیا کی تمام ناز و نعمت اور تمام دولتوں کا اور نعمتوں کا انکار کر کر پروردگار عالم کی عبودیت میں چلی جاتی ہے. وہ چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے، سورج کی تپش کے نیچے چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں باندھ کے چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس جملے سے پیچھے ہٹ جائے، اپنی آزادی کے اوپر باقی. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کی قیمت دی ہے. اور اب آپ تصور کیجئے کہ یہ جو کربلا کا میدان ہے، یہ کسی آزادی کی قیمت ہے جو چکائی جا رہی ہے. ایک سید شہدا نے پہلے دن ایک جملہ کہا تھا، اور جب مروان کے مروان بیٹھا ہوا تھا مدینے کا حاکم کے سامنے، ایک جملہ فرمایا تھا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اور وہیں پر انہوں نے جو جملہ اشارہ فرمایا تھا، یہ آزاد خاندان تھا، ان کا سر جھکایا نہیں جا سکتا تھا، یہ بہت آزاد تھے. اسی موقع پر اشارہ فرمایا تھا، میں جن گودوں میں پلا ہوں وہ مجھے بحث نہیں کرنے دیں گے، میں علی اور فاطمہ کی گود میں پلا ہوں، میں رسول خدا کی گود میں پلا ہوں، میں اتنے آزاد انسانوں کی نسب سے ہوں، میں کہاں ان کی غلامی برداشت کروں گا. اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اپنی آزادی کے تحفظ کے. اس کے بعد عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، اور سید الشہداء کے سامنے اس آزادی کی قیمت ادا کرنی تھی. لہذا اس عاشور کے دن چند جملات ارشاد فرمائے، ان جملات میں سے ایک جملہ یہ تھا، ان لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا احرارا بدنياكم. اے انسانوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو دنیا میں آزاد انسان بن کر دکھاؤ. سید الشہداء دوبارہ آزادی کا درس دے رہے اور کہہ رہے آزاد انسان بن جاؤ. اب میں کہوں گا ان تمام غلاموں نے اس ایک آزاد کو محاصرے میں لے لیا، وہ تمام غلام جمع ہو گئے، دنیا پرست، شرک کرنے والے، کفر اور بت پرستی کے راستے پر چلنے والے، اور ایک سید شہدا میدان کربلا کے اندر اکیلے رہ گئے. اور وہ آواز، عجیب آواز، ہر من ناصر ینصرنا، یہ ندا کیا کہہ رہی ہے، اے دنیا کے آزاد انسانوں، آ کر دیکھو حسین نے آزادی کی کیا قیمت چکانے کا ارادہ کیا ہے. بس اس کے بعد آزادی کی قیمت چکائی تو سب سے پہلے شیر خار کو لے کر آ گئے، کہا یہ دیکھو میں آزادی کی کتنی بڑی قیمت چکا رہا ہوں، اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. اور ان مسائل کو دیکھیے کہ میں جملہ عرض کرتا چلوں، علامہ مجلسی ایک موقع پر مسائل کی کتاب تحریر فرماتے ہیں اور اس کے اندر مختلف مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ نہیں معلوم سید الشہداء کے اوپر کون سی مصیبت سب سے سخت مصیبت گزری ہے. کہتے ہیں میں خواب میں سو گیا، میں سو گیا خواب میں، ایسے دیکھا جب بیوی معذبہ تشریف لائی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے، اے مجلسی اس وقت کا ترجیہ لکھ دے جب تیرا بیٹا اکیلا رہ گیا تھا، خیام میں آیا تھا، ازواج مقدرات یتیم بچوں سے الوداع کرنے آیا تھا، بس موقع آیا سید الشہداء خیام کی طرف آئے، بیویاں سید الشہداء کے اطراف میں دائرہ بنا کر جمع ہو گئی، سب نے الوداع کرنا شروع کیا، وہ یتیم پیار سے بچے سید الشہداء کے سامنے آ گئے. ارے صاحب ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ بس مولا نے سب کو الوداع کیا. ایک دفعہ باہر آئے، زلزلہ پر سوار ہوئے، ایک موقع پر زلزلہ کو بڑھنے کا اشارہ کیا، زلزلہ نہ بڑھا، مولا نے پھر اشارہ کیا، اب جو مڑ کر دیکھا ایک بچی زلزلہ کے قدموں سے چپٹی ہوئی ہے. اے زلزلہ تجھے خدا کا واسطہ، میرے بابا کو لے کے جا جا. مولا کی جگ بڑی عجیب جگ دی، جنگ فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر خیموں پر واپس آتے تھے. بس آخری جملہ عرض کروں گا، ایک موقع پر خیمے پہ واپس آئے، مخدرات کو یقین دلایا اب حسین زندہ ہے. اس کے بعد پلٹ کر ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا اور کہا، اے عباس آیا تم نے میری جگ نہیں کی؟ اے عباس میں نے تمہاری جگ پر تعریف کی، اے عباس میری جگ نہیں کی، پھر دشمنوں پر حملہ کیا اور ایک جملہ بار بار کہتے جاتے تھے، اب آؤ پیاس دے گی جنگے کو، اب آؤ تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے۔
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمدردی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پاک پروردگار، اے خدایا ہم تجھ سے دنیا طلب نہیں کرتے، اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری موت ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہیدوں اور سارے شہداء اسلام کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، انہیں خاندان اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے جو قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، پاک پروردگار جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مومن مومنین و مومنات کے لیے حسن فقیر، میر جان بنت میر علی اور اقبال بیگم بنت مجیب علی، حسن علی ابن حیدر علی، مختار علی ابن حیدر علی، ان تمام کے لیے اور اب اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، نعوذ بک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بجا محمد وعلى محمد.